نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھے، یہ حکم مبین ہے ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کو کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدرسہ کے ناظرین، پروگرام ہے دار الافتاء اہل سنت، اس میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ کریم رب العزت جل وعلا ہم سب کو دین اسلام کی خوبصورت تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم عالی شان ہے، جس نے مجھ پر صبح و شام دس دس بار درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ اللہ کریم ہم سب کو کثرت سے درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اول تاخیر اس پروگرام کو ملاحظہ کیجئے، انشاءاللہ العزیز بہت سے ایسے شرعی مسائل کہ جن کا جاننا ہر مسلمان پر گویا کہ ضروری ہے، مرد ہوں یا عورتیں، مختلف انداز سے جو ان کے شرعی مسائل ہیں ان کا حل اس پروگرام میں پیش کیا جاتا ہے۔ مفتی نکرام جلوہ فرما ہوتے ہیں اور آج ہمارے اس پروگرام میں مفتی کفیل صاحب ہیں۔ قبلہ کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ اللہ کریم آپ کو بہت برکتیں عطا فرمائے۔ آج بالخصوص میں آپ سے ایک سوال علم سیکھنے کے حوالے سے کہ یہ حدیث پاک تو ہم بہت سنتے ہیں اور ہر جگہ لکھی بھی جاتی ہے اور اسکولوں میں بھی کالجز میں بھی ان کی دیواروں پر بھی لکھی جاتی ہے کہ علم سیکھو، علم سیکھنا فرض ہے، علم سیکھو اگرچہ جو ہے وہ چین جانا پڑے، اس طرح کی بھی کلمات لکھے ہوتے ہیں، ہر مرد و عورت پر علم سیکھنا ضروری ہے۔ تو ایک مسلمان کے لیے وہ کون سا علم جو ان حدیثوں سے یا روایات سے مراد ہے، وہ کون سا علم ہے اور کتنا علم ہے یہ سیکھنا جو اس پر ضروری ہے، اس پر ابتداءً آپ کچھ فرمائیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً علم جو ہے وہ انسان کے لیے سبب افتخار بھی ہے، سبب زینت بھی ہے، اور اسی علم کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں پر انسان کی جو ہے وہ عظمت کو ظاہر فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام کو علم الاسماء دے کر۔ تو اس سے تو انکار کوئی بھی ذی عقل شخص جو ہے وہ نہیں کر سکتا کہ علم بہرحال جس کے پاس بھی ہوتا ہے اسے عزت بخشتا ہے، اسے زینت بخشتا ہے، چاہے وہ دینی علم ہو یا دنیاوی علم ہو، کوئی سا بھی علم ہو، کسی بھی چیز کا علم ہو۔ اب بات یہ آتی ہے کہ جس چیز کا علم حاصل کر رہا ہے بندہ، اس کے اعتبار سے کیٹیگریز جو ہے وہ مختلف بن جاتی ہیں۔ جیسے موچی جو ہے وہ، اس کے پاس بھی علم ہے کہ جناب جو ہے وہ کیسے چپل سلائی کرنی ہے، جوتا جو ہے وہ سلائی کرنا ہے، ایک ہنر ہے۔ اور ہنر تو دیکھیں، ہنر میں ایکسپیرینس ہے نا، تو ایکسپیرینس سے پہلے تھیوری ہوتی ہے۔ پہلے کچھ نہ کچھ چیزیں وہ جانتا ہے۔ جانتا کس طرح ہے؟ یا تو کوئی شخص کسی چیز کو جانتا ہے پڑھ کر، تھیوری کے ذریعے سے، یا پھر دیکھ کر۔ تو وہاں پر وہ دیکھ کر علم حاصل کرتا ہے، کسی دوسرے کو دیکھتا ہے کہ بھائی یہ دھاگا ہے، یہ والا دھاگا استعمال ہوتا ہے، یہ سوئی استعمال ہوتی ہے، یہ کچھ ہوتا ہے۔ تو پہلے علم آتا ہے، پھر اس کے بعد جب وہ کسی بڑے کے ساتھ بیٹھ کر اس کی مہارت حاصل کرتا ہے تو وہ علم اس کا پھر ہنر میں گویا کہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو ہنر بغیر علم کے نہیں ہوتا، ہنر کے لیے بھی علم ضروری ہے۔
صحیح۔
تو اب میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جیسے علم ہے، اس چیز کا بھی علم ہے، اور ایک یہ ہے کہ جناب جہاز بنانے کا علم ہے۔
اچھا، کیا
دونوں ہی علم ہے، لیکن ہر شخص یہ بات جانتا ہے کہ جہاز بنانے کا علم جسے آتا ہوگا انڈرسٹوڈ سی بات ہے اسے فوقیت ہوگی، اس کو جو ہے وہ زیادہ جو ہے اپریشیٹ کیا جائے گا کہ یار اس کے پاس بہت بڑی چیز کا علم. تو علم کے اعتبار سے لوگ جو ہے وہ ان میں کیٹیگریز جو ہے وہ بن جاتی
مختلف ہو جاتی.
اب جب ہم بات کریں دین اور دنیا کے اعتبار سے تو ایک مسلمان کے لیے واضح سی بات ہے کہ دین بہرحال دنیا پر مقدم ہے،
ٹھیک ہے.
اور جب دین مقدم ہے اور کیوں ہے، کیونکہ اس کے ذریعے سے انسان اپنی آخرت بناتا ہے، اس کے ذریعے سے انسان اپنے خالق و مالک کو پہچاننے کی کوشش کرتا ہے، اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اپنا مقصد زندگی جو ہے وہ جاننے کی کوشش کرتا ہے، اور نہ صرف جاننے کی بلکہ جان کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ علم دین بہرحال بقیہ تمام علوم پر جو ہے وہ فائق ہے،
صحیح، ماشاءاللہ
سب سے اوپر ہے. تو اب کتنا علم حاصل کرنا جو ہے وہ ضروری ہے؟ ابتدائی طور پر جس علم کو فرض کہا گیا وہ سب سے پہلے تو ایک انسان پر، ایک مسلمان پر عقائد کا علم ہے. عقیدہ ہر مسلمان کے لیے برابر ہی جو ہے وہ جاننا ضروری ہے. اللہ ایک ہے، اللہ کی کیا صفات ہو سکتی ہیں، کن چیزوں سے وہ پاک ہے، اس کے انبیاء اکرام علیہ السلام کون ہوتے ہیں، وہ کن خصوصیات اور صفات کے حامل ہوتے ہیں، کن چیزوں سے ان کا پاک ہونا ضروری ہے، اللہ کی آسمانی کتابیں کون سی ہیں، کیا احکامات کے ہیں، یہ جو ابتدائی بنیادی طور پہ عقائد ہیں اس کا علم حاصل کرنا تو ہر مسلمان پر فرض ہے. اب اس کے بعد آ جاتی ہے اعمال کی. اعمال کی بات کریں تو جو جو چیز انسان پر فرض یا واجب ہو گئی یا ہونے والی ہے اس کا علم حاصل کرنا اس کے اوپر جو ہے فرض ہو جاتا ہے. بالغ ہونے کے قریب ہوا تو نماز کا علم حاصل کرنا فرض ہو جائے گا. صاحب مال ہوا تو زکوٰۃ کے احکام سیکھنا فرض ہو جائے گا. مارکیٹ میں کاروبار کرنے جا رہا ہے تو کاروبار کے مسائل سیکھنا فرض ہو جائے گا. تو بہرحال اس اعتبار سے علم حاصل کرنا فرض ہے. تو یہاں یہ بات یاد رہے، میں کئی مرتبہ اپنے سلسلوں میں بھی بیان کر چکا اور چونکہ دارالمدینہ سے بھی جو ہے وابستگی ہے تو اسکول انڈسٹری اور ایجوکیشن کے جو ماہر افراد ہیں انہیں بھی کئی مرتبہ اس طرف توجہ دلائی کہ جو آپ اسکول کی دیواروں پر لکھتے ہیں علم حاصل کرنا فرض ہے، وہ کون سا علم ہے پہلے اس کو تو جانیے آپ.
جی
اگر آپ وہ لکھ کر در حقیقت جس علم کا حاصل کرنا فرض ہے اس سے لوگوں کو دور کر کے دوسرا دین علم پڑھا رہے ہیں تو پھر آپ خود سوچیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں.
ٹھیک،
تو علم دین کا حاصل کرنا فرض ہے، دوسرا علم فرض کے درجے میں نہیں آتا.
ٹھیک،
بعض صورتوں کے اندر فرض کفایہ کے درجے میں آ جاتے ہیں، بعض ہنر ہوتے ہیں کہ جن کا سیکھنا جو ہے فرض کفایہ ہو جاتا ہے، جیسے لباس بنانا. تو اب اگر کوئی بھی لباس بنانے والا پورے شہر میں نہ ہو تو جناب والا پھر لوگ لباس پہنیں گے کیسے؟ تو یوں بعض علوم و فنون فرض کفایہ کے درجے میں آتے ہیں، لیکن وہ بھی بہت آج کل کے دور میں تو ریئر کیسز. تو جس علم کا حاصل کرنا فرض ہے وہ علم دین ہے، اور علم دین بھی تمام نہیں، ہم تمام علم دین کو فرض نہیں کہہ سکتے، بلکہ اس کی فرض کی الگ کیٹیگری ہے، فرض کفایہ کی الگ کیٹیگری ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ درجہ سنت میں، درجہ مستحب میں اس کی الگ کیٹیگری ہے. تو مطلق طور پر اسکول کی تعلیم کو فرض سمجھنا، اور اس پر جو بعض لوگوں کا خاص طور پہ استدلال یہ ہوتا ہے کہ جناب حدیث میں کہا گیا اطلب علم ولو بالسین، علم حاصل کریں اگرچہ آپ کو چین جانا پڑے، تو وہ اس سے یہ سمجھتا ہے کہ جناب اس دور میں چین جانے کو کہا گیا، چین میں تو آج دین نہیں ہے، تو جناب جو ہے وہ اس دور کے اندر کہاں جو ہے وہ دین کا علم ہوگا جو وہاں جانے کا کہا گیا. تو یہ وہی بات ہے کہ آپ نے علم دین نہیں سیکھا کہ آپ حدیث پاک کو ہی نہیں سمجھ پا رہے.
صحیح،
حدیث کریمہ کے اندر اس طرح کی کئی مثالیں دی گئیں جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ بطور مثال ہے. چین چونکہ اس دور کے اندر عرب سے بہت دور تھا،
بہت دور تھا،
تو لہٰذا دوری کو بیان کیا گیا کہ تمہیں کتنا ہی دور کیوں نہ جانا پڑے تم جو ہے وہ بہرحال یہ حاصل کرو. تو اب یہ نہیں کہ نہیں جناب چائنا ہی جانا ہے یا چین ہی جو ہے وہ جانا ہے اور کہیں جا کے علم نہیں سیکھنا، مقصد یہ ہے کہ علم دین کے حصول کے لیے دور دراز کا سفر ہی کیوں نہ اختیار کرنا پڑے، کرو مگر علم دین حاصل کرو. اور بزرگان دین نے اس کے اوپر عمل کیا، پیدل چل کر اور اونٹ پر، گھوڑوں پر، کئی کئی مہینوں کے سفر کر کے ایک حدیث کے لیے جو ہے وہ حاضر ہوتے کہ حضور آپ کے پاس حاضر ہوں، اتنے درسے سے آیا ہوں. فرمایا کس لیے؟ فرمایا سنا تھا آپ کے پاس ایک حدیث ہے، وہ سننے کے لیے آیا ہوں. تو وہ ان کا بزرگان دین کا عمل تھا. تو پتہ یہ چلا کہ ہمیں علم دین کے حصول کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اور فی زمانہ تو یہ اس قدر آسان ہے علم دین کا حصول کہ شاید میں سمجھتا ہوں پچھلے کسی بھی دور کے اندر اتنا آسان نہیں رہا۔ آپ دیکھ لیں، آپ ابھی مدنی چینل کے سلسلے کے ذریعے علم دین حاصل کر رہے ہیں، آپ انٹرنیٹ پر جو ہے وہ مستند ویب سائٹ کے ذریعے سے علم دین جو ہے وہ آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ مستند میں اس لیے ضرور عرض کروں گا کہ انٹرنیٹ علم کا ذریعہ نہیں ہے، انٹرنیٹ کے اندر جو ہے وہ علم اور فساد، تخریب کاری سب کچھ ہی موجود،
مکس ہے۔
تو آپ کو وہاں پہ مستند جو ہے وہ چیز جو ہے وہ حاصل کرنے کے لیے آپ کو مستند اتھینٹک جو ویب سائٹس ہیں یا سوشل میڈیا کے پیجز ہیں، جسے الحمدللہ دعوت اسلامی کے پیجز ہیں، آپ کو ان کی خدمات حاصل کرنی پڑیں گی اور ان کے ذریعے سے آپ کو علم دین حاصل کرنا پڑے گا، اور جب آپ انشاءاللہ یہ کریں گے تو آپ پھر خود اپنے اندر جو ہے وہ تبدیلی پائیں گے۔ ہاں، اس کے ساتھ ساتھ دیگر علوم و فنون بھی آپ سیکھ سکتے ہیں، مگر یہاں ایک بات یاد رکھنا ضروری ہے، کوئی بھی ایسا کام آپ کا جو آپ کے فرض میں رکاوٹ کا باعث بن رہا ہو اس کی اجازت نہیں ہوتی۔ اب اگر آپ علم دین جو آپ کے اوپر جو ہے وہ لازم ہے، ابھی فوراً لازم ہے، وہ تو آپ جو ہے وہ سیکھ نہیں رہے۔ کیوں نہیں سیکھ رہے؟ اس لیے نہیں سیکھ رہا کہ جناب میں تو جو ہے وہ انجینئرنگ پڑھ رہا ہوں۔ تو بھائی انجینئرنگ پڑھیں، لیکن پہلے جتنا علم دین کو وقت دینا ہے وہ دیجیے،
ٹھیک ہے؟
اگر آپ کی انجینئرنگ یا کوئی بھی آپ کا کام ایسا ہے جس کی وجہ سے ضروری علم دین آپ کو جو ہے وہ سیکھنے میں رکاوٹ بن رہا ہے،
ٹھیک ہے،
تو آپ کو یہی کہا جائے گا پہلے اس کام کو موقوف کریں، آپ علم دین سیکھیں۔ اس کی آسان مثال میں آپ کو، آپ نے نماز پڑھی، اس میں کوئی مسئلہ آ گیا،
ٹھیک ہے،
اب وہ نماز آپ کی ہوئی یا نہیں ہوئی، اب اس بارے میں آپ کو علم دین حاصل کرنا ہے،
ٹھیک ہے،
یہ ایک آپ کو بالکل کرنٹ سچویشن پیش آ گئی ہے۔ تو اب آپ بولیں کہ یار پرسوں نہ مفتی صاحب کے پاس جا کے مسئلہ پوچھ لوں گا، نماز ابھی پڑھی ہے آپ نے فجر کی یا ظہر کی، لیکن آپ مسئلے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جناب آج تو میں بیزی ہوں، کل بھی میں بیزی ہوں، میں پرسوں جا کے مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھ لوں گا، یا جمعہ والے دن امام صاحب سے ملاقات ہوگی مسجد میں تو میں مسئلہ پوچھ لوں گا، تو یہ آپ کی یہ انداز درست نہیں ہے۔ اب آپ جتنے بھی دنیاوی امور کی وجہ سے اس معاملے کو لیٹ کر رہے ہیں تو آپ غلط کر رہے ہیں، آپ گناہگار ہو رہے ہیں، کیونکہ آپ کا اس علم کو حاصل کرنا ضروری ہے تاکہ اس کے مطابق آپ اپنی نماز کو درست کر سکیں۔ تو اسی طرح اور بہت سارے معاملات کے اندر چیزیں درپیش آ جاتی ہیں جس بارے میں ہم پر اس وقت سیکھنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اگر ہم نہیں سیکھیں گے تو غلط کریں گے یا پھر اپنے اس عمل کو جو ہے وہ فاسد کر بیٹھیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم علم دین حاصل کریں، بر وقت حاصل کریں، اور ضروری علم دین سب سے پہلے حاصل کریں۔
تو دو تین چیزیں بہت ہی اہم اس گفتگو میں ہمیں یہ سیکھنے کو مدنی چینل کے ناظرین سب کو ملی کہ علم بھی سیکھنا ہے، کس سے سیکھنا ہے اور کیا سیکھنا ہے، یہ تین چیزیں معیار ہے۔ علم دین سیکھنا بھی ضروری ہے حسب حال، اور کس سے سیکھنا ہے اور کیا چیز پہلے سیکھنی ہے ان کا ضرور خیال رکھا جائے۔ یہ نہیں ہے کہ بس موبائل لیا اور سرچ کیا کہاں سے کہاں پہنچ گئے، اور پھر کہا یہ بھی آ رہا ہے وہ بھی آ رہا ہے، یہ بھی سیکھو وہ بھی سیکھو، آج کل یہ بھی تو چل رہا ہے، اور لوگ خود ہی پہلے سے جیسے اب عادت بن گئی ہے کہ اگر کسی چیز کا اگر مرض بھی لائق ہے نا تو اس کے کوئی علاج وہ نیٹ پہ سرچ کر لو بھائی، پہلے وہاں سے دیکھ لو۔ اور اسی طرح دین کے حوالے سے بھی، حالانکہ علاج اگر کسی کے گھر میں بہت بڑا کوئی مریض ہے اور کوئی آ کے کہے ہاں بھی میں نے سرچ کیا ہے، گوگل یہ بتا رہا ہے فلاں یہ بتا رہا ہے فلاں یہ بتا رہا ہے، چلو بھائی تجربے کرو، آپ یہ دوائیاں لے کے آ جاؤ، آپ یہ لگا کے آپ یہ، تو اس کو کوئی بھی عقل مند علاج نہیں کرنے دے گا۔ لیکن آخر دین کے ساتھ ایسا کیوں مدنی چین کے ناظرین کہ دین کا معاملہ ہو اور کہیں کہ ہم نے نیٹ پہ دیکھ لیا، ہم نے فلاں جگہ دیکھ لیا، اور وہ ذریعہ اتھنٹک نہیں ہے، معتبر نہیں ہے، اس کو کیوں بالکل کہا جاتا ہے جی وہ بھی تو ہے؟ نہیں، ان ھذا العلم دین، یہ علم دین ہے، فانظروا عمن تاخذون دینکم، فرمایا یہ دین ہے، تم دیکھو تم دین کس سے سیکھ رہے ہو، دین کا علم بھی کس سے سیکھنا ہے اس کا بھی معیار ہے۔ امام ابن سیرین اور اس کے علاوہ کئی ایسے بزرگوں کے حوالے سے کہ جو ایسے لوگوں سے دینی بھی گفتگو سننا پسند نہیں کرتے تھے کہ جن کے عقیدے نظریات میں فساد آ چکا ہو، اور وہ کہیں کہ ہم آپ کو ایک قرآن کی آیت سناتے ہیں، تو وہ کہتے تھے نہیں، کیوں؟ کیونکہ قرآن کی ایک آیت کے ساتھ ہو سکتا ہے وہ کچھ اور اپنی باتیں بھی ملا لیں. تو ان چیزوں کا مدنی چینل کے ناظرین بہت خیال رکھنا ہے. اور سوشل میڈیا ہو یا کوئی بھی ایسا ذریعہ ہو, کتابوں کا ہو یا کلپس کی صورت میں آپ کے سامنے کوئی آئے, تو آپ ان چیزوں کا ضرور خیال رکھا کریں. علم ضرور سیکھنا ہے. ہمارے ذرائع الحمدللہ دعوت اسلامی نے یہ مختلف ذرائع ہیں. مدنی چینل الیکٹرانک مبلغ ہے. یہ دین متین کی تعلیم جو ہے وہ آپ کو گھر بیٹھے فراہم کر رہا ہے مختلف انداز سے. قرآن پاک کے پروگرام یعنی قرآن پاک کے مختلف انداز سے, مضامین قرآن ہے, شان نزول ہے, ترجمہ قرآن تفسیر ہے, فیضان قرآن ہے, یعنی 4 سے 5 پروگرام صرف قرآن پر ہیں, حدیث کے حوالے سے مختلف ہیں. اسی طریقے سے دارالتا اہل سنت ہے اور قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکات ملالیہ کے مدنی مذاکرے ہوں یا دلوں کی رات, ایسے کئی پروگرامز ہیں کہ جن میں ہمیں بہت سا علم الحمدللہ وہ سیکھنے کو ملتا ہے. اسی طرح دارالتا اہل سنت کی ایک اپلیکیشن ہے, آپ ضرور اسے ڈاؤن لوڈ کیجئے گا اور انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے اس کے اندر کتنا علم, فرض علوم کورس, مختلف بیانات, اس کے علاوہ مفتین اکرام کے مختصر کلپس اور فتح واجات, یہ آپ کو اس اپلیکیشن میں وہ ملیں گے. تو اس کو بھی ڈاؤن لوڈ کیجئے اور اس انداز سے اپنے علم کو سیکھتے بھی جائیں اور آگے بڑھاتے بھی جائیں. کفیل صاحب, ادھر ایک سوال آیا ہے, اس سید افراد عقیقے کا گوشت وہ کھا سکتے ہیں؟
جی, صدقات واجبہ سید کو حرام ہوتے ہیں, صدقات نافلہ حرام نہیں ہوتے. عقیقہ جو ہے وہ صدقہ نفل ہی ہے, عقیقہ کرنا مستحب ہے. تو لہٰذا بالکل عقیقے کا گوشت جو ہے وہ سادات کرام کو دیا جا سکتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, وہ کھا بھی سکتے ہیں.
میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر ہم امام کے بیچ نماز پڑھ رہے ہیں اور ہماری ایک دو یا پھر 3 رکعت چھوٹ گئی, تو ہم جب اپنی بقیہ نماز پڑھیں گے تو ہم کون سی رکعت میں سورت ملیں گے اور کون سی میں نہیں, برائے کرم رہنمائی فرما دیجیے.
جی کفیل صاحب,
اس مسئلے میں بھی کافی لوگ جو ہے وہ کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں کہ کب جو ہے وہ ہماری رکعت چھوٹ جائے گی تو ہم کس رکعت میں پڑھیں گے. دیکھیں, اگر تو آپ کی 2 رکعت جو ہے وہ چھوٹ گئیں. اچھا, رکعت چھوٹنا کب کہا جاتا ہے؟ اگر آپ کو کسی رکعت کا رکوع نہیں ملا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی رکعت چھوٹ گئی. اب اگرچہ آپ شامل ہو گئے ہیں رکوع کے بعد, اس رکعت کے آپ سجدے میں شامل ہوئے ہیں, لیکن وہ رکعت آپ کی شمار نہیں ہوگی. تو اب اگر 2 رکعت چھوٹ گئی تو اب آپ کو امام کے سلام پھرنے کے بعد 2 رکعت پڑھنی ہے, ان دونوں رکعتوں میں آپ سورت پڑھیں گے. یہ تو ہے سمپل مسئلہ. 1 رکعت آپ کی چھوٹ گئی ہے تو آپ آخر میں امام کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑے ہوں گے اور آخری رکعت پڑھیں گے اور اس میں بھی سورت ملائیں گے. مسئلہ جب آتا ہے کہ جب آپ کی 3 رکعت جو ہے وہ چھوٹ جائے, تو اب جو ہے وہ کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں کہ اب ہم کیا کریں. 1 رکعت امام کے ساتھ آپ نے پڑھی, آخری والی بالکل, اور اس میں امام یقیناً جو ہے وہ سورت نہیں ملاتا, صرف سورہ فاتحہ پڑھتا ہے. اب جب امام کے سلام پھیرنے کے بعد آپ کھڑے ہوں گے تو اس کے اندر آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور آپ سورت بھی پڑھیں گے اور پھر رکوع سجدہ کر کے آپ قعدہ کر لیں گے. کیوں؟ کیونکہ 1 امام کی اور 1 آپ کی, یہ دونوں مل کے 2 ہو گئیں اور 2 رکعت پر قعدہ ہوتا ہے, لہٰذا آپ قعدہ کر لیجئے. پھر آپ کھڑے ہو جائیے اور پھر سورہ فاتحہ پڑھیں اور پھر سورت ملائیں اور پھر رکوع سجدہ کر لیجئے. اور اب بیٹھے نہیں بلکہ اب کھڑے ہو جائیں اور اب جو آخری رکعت آپ پڑھیں گے وہ فقط سورہ فاتحہ کے ساتھ پڑھیں, اس میں سورت نہ ملائیں. تو اس طریقے سے جو ہے وہ ادائیگی ہوگی. امام کے بعد جب آپ نماز پڑھیں گے تو اس میں 2 مسئلے بیان کیے جاتے ہیں. قراءت کے اعتبار سے آپ امام کے سلام پھیرنے کے بعد جو نماز پڑھ رہے ہیں, گویا کہ یہ ان کی ترتیب آپ نئی کے حساب سے رکھیں گے,
ٹھیک ہے,
یہ آپ کی پہلی ہے. لیکن قعدے کے اعتبار سے اسے امام کی رکعت کے ساتھ ملائیں گے. اسی لیے جب آپ امام کے بعد ایک رکعت پڑھ لیتے ہیں تو آپ بیٹھ جاتے ہیں کہ 1 امام کی 1 آپ کی مل کے 2 ہو گئیں اور آپ نے قعدہ کر لیا کہ دو پر قعدہ ہوتا ہے، لیکن قراءت کے معاملے میں آپ ایسا نہیں کریں گے کہ ایک امام کے ساتھ جو پڑھی تھی تو اب امام کے بغیر صورت والی تھی تو لہٰذا بغیر صورت والی ایک امام کے ساتھ مجھے پڑھ لوں، نہیں، بلکہ قراءت کے معاملے کے اندر آپ بالکل اس کو ابتدا سے شروع کریں گے کہ پہلی دو رکعتوں کے اندر قراءت کریں گے اور آخری رکعت کے اندر، قراءت سے مرادی کی صورت پڑھیں گے، اور آخری رکعت کے اندر فقط سورہ فاتحہ پڑھیں گے، ساتھ میں کوئی دوسری صورت نہیں ملائیں گے۔
اگر اکیلے نماز پڑھیے تو اکیلے نماز کے اندر بھی اگر آخری رکعتوں میں وہ صورتیں ملا بھی لیتا ہے کوئی حرج ہے؟
دیکھیں، اگر تو اکیلے نماز پڑھ رہا ہے یا امام بھی ہے، یعنی یہ سوال ہوتا ہے کہ فرضوں کی آخری رکعتوں کے اندر صورت ملانا کا کیا حکم ہے؟ عموماً ملائی نہیں جاتی، سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، لیکن اگر کوئی ملا لیتا ہے تو اس کی وجہ سے سجدہ صحو لازم نہیں ہوتا، بلکہ جو انفرادی طور پر اکیلے نماز پڑھ رہا اس کے لیے تو مستحب یہ ہے کہ وہ صورت ملا لے۔ ہاں، امام کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ نہ ملائے، وہ فقط سورہ فاتحہ پر اکتفا کرے۔
ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ بہرحال ناظرین، آپ سلسلہ مناظرہ فرما رہے ہیں، ساتھ ساتھ آپ کے میسیجز بھی انشاءاللہ وہ بھی شامل سلسلہ ساتھ کریں گے اور کالز بھی لیں گے۔ ایک دو سوالات یا میسیج کی صورت میں جو آئے ہیں کفی صاحب، یہ ایک تو یہ کہہ رہے ہیں عشاء سے پہلے ہی سورہ ملک پڑھ لیں یا عشاء کے بعد ہی پڑھنے سے فضیلت ہوگی؟
رات میں پڑھنے کی فضیلت ہے تو وہ آپ مغرب کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں کہ رات جو ہے وہ مغرب کے بعد شروع ہو جاتی۔
ناظرین، یہ جو فضیلت جب اس طرح کی بیان کی جاتی ہے نا کہ اس کو پڑھنے کا یہ ثواب ہے، تو سورہ ملک جو پڑھے گا اسے یہ فضیلت، سورہ یاسین جو پڑھے گا اسے یہ فضیلت، تو یہ فضیلتیں پڑھنے کے ساتھ ہیں، یہ تھوڑا سا اس کے اوپر، یہ فضیلتیں پڑھنے کے ساتھ ہیں تو لہذا ان کو پڑھا جائے۔ ہاں، ہمارے یہاں اہتمام ہوتے ہیں، ترغیب بھی ہے ہمارے مدنی ماحول میں کہ مل کر بھی بیٹھ کر ایسے سلسلے ہوتے ہیں، حلقے لگتے ہیں جہاں ایک تلاوت کرتا ہے دوسرے سن لیتے ہیں، سننے کا بالکل ثواب ہے اور وہ ثواب بھی ملے گا، لیکن جو فضیلت روایات کے اندر، حدیثوں کے اندر پڑھنے سے متعلق ہے تو وہ از خود پڑھنے کا، تو آپ جب سن بھی لیتے ہیں اس فضیلت حاصل کرنے کے لیے آپ، ایک طریقہ یہ کہ آپ اسے پڑھ بھی لیں، خود بھی آپ تلاوت اس کی کر لیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کو سننے کا تو ثواب ملا ہی ملا، لیکن ساتھ ساتھ وہ پڑھنے والی جو فضیلت ہے وہ بھی حاصل ہو جائے گی۔ آپ کفیل صاحب، کئی ایسے ہوتے ہیں پڑھ ہی نہیں پاتے یا تلفظ درست نہیں ہے، مخارج ٹھیک نہیں ہے، تو کیا کریں پھر اس کا بھی تو کوئی؟
جی، اول تو دیکھیں یہی ہے کہ جو ہے وہ پڑھ، جس بھی چیز کے پڑھنے کی فضیلت آئی ہے وہ شخص خود پڑھے تاکہ اس فضیلت کو حاصل کر سکے۔ ہاں، اب جو پڑھ نہیں سکتا، مخارج درست نہیں ہے یا اور کسی وجہ سے نہیں پڑھ سکتا تو وہ سنیں، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اس کو سننے کے صدقے میں ہی جو ہے وہ فضیلت عطا فرما دے۔
ماشاءاللہ، ایک اچھی نیت ہے، لیکن ساتھ ساتھ ایسے آدمی سیکھے بھی تو صحیح نا، کچھ آپ محنت کریں نا، آپ بھی آگے بڑھیں، قدم بڑھائیں، لیکن بعض صورتوں میں تو بہت ضروری ہو جائے گا کہ اگر آپ کو اتنی بھی تلاوت یا اتنا بھی قرآن نہیں آتا کہ درست، یعنی پڑھنا نہیں آتا کہ آپ اس سے اپنی نمازیں درست پڑھ سکیں، تو پھر تو آپ کو پوری کوشش لگا دینی ہے۔ کتنی کوشش کریں اس میں بھی آپ بتائیں تھوڑا۔
سارے کام کا چھوڑ کر جو ہے وہ آپ کو پڑھنا ہی ہوگا اور سیکھنا،
اتنا تو سیکھ لینا پہلے،
کتنا سیکھیں، کم سے کم سورہ فاتحہ اور تین چھوٹی آیات اس میں، اور اسی طریقے سے التحیات کا تلفظ درست کرنا، کیونکہ یہ چیز کم
جو نماز میں پڑھی جا رہی ہے، جو
چیزیں واجب ہیں وہ تو ابتدان فوری طور پر جو ہے وہ، یعنی جس کو کہتے ہیں نا کہ آپ نیند اپنی چھوڑیں، اپنا کھانا چھوڑیں، آپ جو ہے وہ آپ کو یہ تو کرنا ہی کرنا ہے۔ اب پھر اس کے بعد جو ہے وہ مزید اور دیگر چیزیں جیسے درود ابراہیمی سنت ہے تو اس کو مخارج کے مطابق درست جو ہے وہ سیکھیں، تو یوں پھر مزید چیزیں جو ہے وہ آگے۔
تو یہ بہت ایک اہم بات ہے، اس کا بالکل آپ خیال رکھیے، مہربانی فرمائیں، اس کو سختی نہ، یہ نہ سمجھا کریں یہ دین میں بڑی آسانی ہے اور یہ مولانا لوگ بڑی یہ سختی کر دیتے ہیں، یہ کوئی اتنی بڑی بات ہم نے نہیں کی ہے، مختصر سا ایک نصاب ہے، نماز ہے، آپ سورہ فاتحہ اس میں پڑھتے ہیں، آپ اس کے اندر کوئی صورتیں پڑھتے ہیں، چلے تین آیتیں آپ نے سیکھ لی، چلو دو چار اور صورتیں بھی آپ نے سیکھ لیں تاکہ مختلف صورتیں پڑھ کر بھی آپ اپنی نماز پڑھ لیں. درست کرنا یہ ایسا نہیں ہے کہ بالکل ممکن ہی نہیں ہے, لیکن سالوں سال گزر جاتے ہیں, آدمی اس کی طرف توجہ نہیں کرتا اور اس کی نماز کے اندر یہ فساد اور یہ خلل یہ واقع ہوتا رہتا ہے. اللہ کریم ہمیں درست طریقے سے قرآن سیکھنے پڑھنے کی توفیق دے, اور جو سیکھے ہوئے انہیں آگے لوگوں کو سکھانے کی بھی توفیق دے. خیرکم من تعلم القرآن وعلم, تم میں بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن سیکھیں اور قرآن سکھائیں. اللہ یہ فضیلت ہم سب کو عطا فرمائے. جی مزید کال سنائیں.
لکھتا میں سوال کرنا تھا, مسجد شریف میں جو ہے ٹائل لگے ہوئے ہیں, اس سے عکس بن رہا ہے, پورا تصویر بن رہی ہے اس میں, باقاعدہ نیچے سے لے کے اوپر چہرے تک پورا اس پہ تصویر آ رہی ہے, شیشہ اور اس طرح دکھ رہا ہے, اس کے سامنے نماز پڑھنا کیسا ہوگا؟
جی کفیل صاحب, ٹائلز ایسے لگی ہوئی ہیں, چمک جاتے ہیں بالکل, جی تصویریں نظر عکس نظر آ رہا ہوتا ہے.
یا بعض میں جو ہے وہ شیشوں والے دروازے ہوتے ہیں, تو اب اگر جو بعض دروازے بند ہوتے ہیں ان کے سامنے جب نمازی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں یا سنتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں بھی اپنا عکس نظر آ رہا ہوتا ہے. دیکھیں اس میں دو چیزیں, اچھا ایک تو ہے یوں سمپل سے جو ہے وہ ٹائل لگے ہوئے ہیں, اور ایک ہوتا ہے کہ وہ کانچ کا کام جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے وہ ہوا ہوا ہوتا ہے
ٹائلز پر,
ٹائلز کے اوپر یا دیواروں کے اوپر.
ٹائلز پر بھی ہوتا ہے, بعض ایسی ٹائل جو ہیں وہ جن کے اوپر ایک شیشے کی یا کانچ کی ایسی تہ جسے کہا جاتا ہے وہ باقاعدہ بالکل ایک شیشے کا ہی کام کرتا ہے
ہوتا ہے. تو دیکھیں اولاً تو یہ ہے کہ نمازی کی جہاں تک جو ہے وہ نگاہ جا رہی ہے, آپ قد لے لیں یا اسے تھوڑا سا اوپر لے لیں, تو اس میں دیوار قبلہ کے اندر ایسا کام نہیں کروانا چاہیے جس کی وجہ سے نمازی کی نماز میں توجہ جو ہے وہ اس سے بٹے, خلل واقع ہو, خشوع و خضوع سے مانے ہو. یہ کئی جگہوں پہ دیکھا گیا, خاص طور پر جو محراب ہوتا ہے امام کا وہ بڑا اس طریقے سے لوگ جو ہے وہ بنا دیتے ہیں,
نقش و نگار, شیشے, پتہ نہیں کیا گیا.
تو اب وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نیک کام کر رہے ہیں, ثواب کا کام کر رہے ہیں, حالانکہ اس کی وجہ سے کئی لوگوں کی نماز میں توجہ جو ہے نا ان میناکاریوں کے کاموں کے اندر ہی جو ہے وہ لگی رہتی ہے, تو خشوع و خضوع حاصل نہیں ہوتا. اچھا پھر امام کے لیے خاص طور پہ محراب بنتا ہے, تو امام ہی جو ہے وہ قوم کا سب سے بڑا ہے اور وہ نماز پڑھا رہا ہے, اگر اس کی نماز میں خشوع و خضوع نہیں ہے تو پھر پیچھے نمازیوں کا کیا حال ہو. تو لہٰذا اس بات کا خیال کرنا چاہیے مساجد انتظامیہ کو بھی کہ مسجد کے پیسے کو مال مفت دل بے رحم سمجھ کے فقط جو آ رہے لگا دو کی نیت سے اس کے اوپر ہی عمل نہ کریں. پہلے یہ تو سوچیں سمجھیں کہ کیا چیز لگانا جائز ہے کیا ناجائز ہے, کیا چیز لگانا بہتر ہے کیا چیز لگانا بہتر نہیں ہے, کیا بنانا مسجد کے اندر مسجد اور نماز کے حق کے اعتبار سے ہے اور کیا جو ہے وہ اس کے برخلاف ہے. تو لہٰذا یہ دیوار قبلہ جو ہے اس میں خاص طور کے اوپر نمازی کی جہاں تک نگاہ پہنچتی ہے تو وہاں پر اس طرح کا کوئی نقش و نگار نہ لگایا جائے, لیکن بہرحال اگر لگا ہوا ہے یا سامنے شیشہ ہے تو اب اس صورت میں نماز تو ہو جائے گی. یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ شیشے کے سامنے نماز پڑھ رہے ہیں, آئینے کے سامنے نماز پڑھ رہے ہیں, تو آئینے کے سامنے نماز پڑھنے سے نماز ہو جائے گی. ایسا نہیں ہے کہ تصویر آپ کی نظر آ رہی ہے تو تصویر کی وجہ سے نماز مکروہ تحریمی ہو, کیونکہ تصویر نہیں ہے بلکہ عکس جو ہے وہ نظر آ رہا ہے آپ کا, تو اس کی وجہ سے نماز ایسا نہیں کہ نہیں ہوگی, نماز ہو جائے گی. ہاں چونکہ خشوع اور خضوع سے جو ہے وہ معنی ہو رہی ہے تو اس لیے جو ہے وہ بہتر یہ ہے کہ ایسی جگہ پہ نماز نہ پڑھی جائے. اب صف جو ہے وہ بنی ہوئی ہے, سامنے ٹائل ہے آپ اسے ہٹا بھی نہیں سکتے, یا سامنے دروازہ آ گیا آپ اس کو بھی آگے پیچھے نہیں کر سکتے, خود بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتے, یا کوئی نہ کوئی نمازی تو سامنے آئے گا ہی آئے گا. تو اب جس نمازی کے نماز میں اس کی وجہ سے خشوع و خضوع میں خلل آ رہا ہے تو اس کے لیے وہ یہ کر سکتا ہے کہ اپنی آنکھیں بند کر کے نماز پڑھے. ویسے تو آنکھیں بند کر کے نماز نہیں پڑھنی چاہیے, لیکن اگر خشوع و خضوع کے حصول کے لیے آنکھیں بند کر کے نماز پڑھتا ہے تو جائز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے.
اور اگر کہیں زیادہ ٹائلز کا معاملہ ہے تو ٹھیک ہے, آپ ایک اپنی جائے نماز لے لیں,
جائے نماز ہے
بچھا لیں.
مسجد انتظامیہ بھی یہ دیکھ لے کہ اب اگر ایسا ہو گیا ہے اور وہاں پر وہ دریاں وغیرہ بچھا سکتی ہے تو وہ دری بھی جو ہے وہ بچھا دے.
ایسا معاملات ہو سکتا ہے اور یہ ممکن ہے. بعض اوقات چلے محراب کا نقش و نگار نہ بھی ہو, لیکن آج کل ظاہر کھڑکیاں بھی وہ شیشے والی لگائی جاتی ہیں, تو وہ تقریباً تو سمجھائیں, مسلمانوں کو سمجھانا فائدہ دیتا ہے. میں آپ کو خود اپنی مسجد کی مثال کے جہاں میں امامت کرتا ہوں, تو وہاں بھی ظاہر ہے کھڑکیاں سامنے لگیں اور اس پہ شیشے ہی تھے، اور محراب کے اندر جو ہے وہ تو کافی بڑا شیشہ تھا، تو یعنی جب پہلے دن لگا تو نماز شروع کرنی تو پیچھے مقتدی ساری نظر بھی، یعنی میں بھی تو آ رہا ہوں تو پھر مجھے پیچھے بھی ساری وہ نظر آئیں گے صفحیں بندی ہوئی۔ تو خیر اس پہ ہم نے اسی دن ہی ایک مشاورت کمیٹی کے ساتھ رکھی کہ یہ اس کو ہمیں حل کرنا ہے۔ تو الحمدللہ جو جہاں تک ایک نمازی کی نگاہ جاتی ہے تو ایسے سٹیکر ملتے ہیں آرام سے، آپ ان
پیپر آتے ہیں جو پیپر آتے ہیں
وہ لگا دیے گئے، اب ہمیں نہ کسی نمازی کی طرف سے شکایت ہے نہ کوئی ایسا معاملہ ہے، محراب کے اندر بھی پورا ہی لگا دیا گیا تو اس طرح کا معاملہ ہی نہ رہے۔ تو یہ ان چیزوں کا ہم خیال رکھیں گے، اور آپ نہیں سمجھا سکتے تو آپ ایک کام کیجئے، اس کمیٹی کو آپ اب دارالافتاء کی طرف آپ راغب کریں، کسی عالم دین ایسے سے ملا دیں کہ ان کی بات انشاءاللہ امید ہے سمجھ میں آ جائے گی۔ اور میں ایسی تمام مسجد کے اراکین، مسجد کی کمیٹی کے افراد سے عرض کروں گا کہ جب اس طرح کے معاملات ہوں اور شرعی معاملہ ہو تو مہربانی فرمایا کریں، آپ بھی یہ آپ کی بہتری کے لیے یہ ہے، آپ اس پر عمل کریں اور تاکہ یہ ہماری خدمت کرنا یہ ثواب کے اندر یہ جائے اور اس پر اللہ ہمیں ثواب بھی دے اور اللہ آپ کی خدمات بھی قبول فرمائے۔ بالکل جو مسجد کی کمیٹیاں ہیں، ایسے لوگ جو مساجد چلا رہے ہیں ان کی بڑی کوششیں ہوتی ہیں، اور ظاہر ہے ان کو کوئی ایک کمیٹی کو یا ان کو تو کوئی تنخواہیں تو نہیں مل رہی ہوتی، لیکن یہ مسجد کے لیے فکر مند ہوتے ہیں، مسجد کو آباد کرنے کے لیے فکر مند ہوتے ہیں۔ تو جو مسجدوں کو آباد کرتا ہے اللہ ان سے محبت کرتا ہے، مسجدوں کی جو مسجد بناتا ہے اس کے لیے جنت میں گھر بنتا ہے۔ وہ مسجد چاہے چھوٹی سی چھوٹی مسجد ہی کیوں نہ ہو، اسے ایک گھونسلے سے بھی روایت میں تشبیہ دی گئی ہے۔ تو مسجد کے اراکین اور کمیٹی کے لوگ جب یہ خدمات کر رہے ہیں اللہ آپ کی یہ خدمات قبول فرمائے۔ غیر شرعی معاملات کے اندر ضرور دیکھیں کہ کہیں ہم سے کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے کہ ہمارا یہ عمل یہ گناہ کی طرف نہ چلا جائے، اللہ عمل کی توفیق دے۔ کفیل صاحب کے میسج یہ آ رہا ہے کہ شرک کے علاوہ ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے، تو قتل اور اس طرح کے جو گناہ ہیں،
دیکھیں اللہ تبارک و تعالی حقوق اللہ سے متعلق جتنے بھی حقوق ہیں وہ معاف کرنے پر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی جسے چاہے معاف کر دے۔ قرآن کریم میں فرمائے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کو نہیں بخشے گا اس کے علاوہ جسے چاہے بخش دے۔ تو اللہ کی مشیت پر موقوف ہے کہ وہ ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے، البتہ حقوق العباد سے متعلق جو گناہ ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالی کا قانون یہ ہے کہ وہ بندے کے معاف کرنے پر معاف ہوتا ہے، لہذا کل قیامت کے اندر حقوق العباد کا معاملہ زیادہ سخت ہوگا کہ اگر کسی بندے نے معاف نہیں کیا تو انسان جو ہے وہ پھنس جائے گا، اور پھر اس کے معاف نہ کرنے پر اور بہت سارے مسائل جو ہے وہ آ سکتے ہیں۔ بعض صورتوں میں اپنی نیکیاں اسے دے کر معاف کروانا پڑے گا یا اس کے گناہ اپنے سر لے کر اس سے معافی کروانی پڑے گی۔ ہاں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جن کے لیے چاہے گا ان کے معاملات کے اندر دوسرے شخص کو جنت کا کوئی محل دے کر بھی راضی کرنے کے راضی کروا دے گا اس کے ساتھ، لیکن یہ کس کے ساتھ ہوگا ہم نہیں جانتے، کہیں ہم حقوق العباد کے معاملے میں پھنس نہ جائیں۔ تو لہٰذا کبھی بھی کوئی گناہ کرتے ہوئے چاہے وہ حقوق اللہ سے متعلق ہو، یہ ہرگز نہ سوچا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو معاف کر دے گا، نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بے خوف ہونا اس کو علماء نے کفر تک قرار دیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف دل میں رکھنا چاہیے، وہ جہاں غفور الرحیم ہے وہیں جبار و قہار بھی ہے، تو لہٰذا اس کے قہر کو بھی پیش نظر رکھا جائے اور اس کی بارگاہ کے اندر دعا بندہ کرتا رہے۔ گناہ تو دور کی بات ہے، ہم جو نیکیاں کرتے ہیں ہم اسی کے بارے میں نہیں جانتے کہ وہ اس کی بارگاہ میں جو ہے وہ قبولیت کے بھی قابل ہیں یا نہیں ہیں، تو ہمیں تو وہ نیکیاں کر کے بھی رب کی بارگاہ میں جو ہے وہ دعا ہی کرنی چاہیے کہ مولا تو ہی اپنے شان رحیمی سے اس کو قبول فرما لے۔
اور یہ سب سے پہلے قیامت کے دن حقوق العباد کے معاملات میں قتل کا سوال، یہ جس نے ایسا، اور عبادات میں نماز کا ثواب۔ جی مزید کال سنائیں۔
مفتی صاحب سے یہ پوچھنا تھا، کراچی میں میرا اپنا گھر ہے اور میں کراچی میں جاب کرتا ہوں، تو میں یہاں پر تو پوری نماز پڑھتا ہوں، اور حیدرآباد میں بھی میرا اپنا گھر ہے اور وہاں پہ میرے امی ابو رہتے ہیں، تو میں وہاں جاتا ہوں، تو وہاں پر بھی میں پوری نماز پڑھوں گا یا قصر پڑھوں گا؟ کیونکہ میں 4 دن کے بھی لیے جاتا ہوں حیدرآباد، 5 دن کے لیے بھی جاتا ہوں، کبھی کبھار 2 مہینے کے لیے جاتا ہوں۔
کراچی اور حیدرآباد دونوں جگہ اپنا گھر ہے۔ دیکھیں، اگر تو یہاں پر کراچی میں یہ شخص جاب کرتا ہے فقط، تو جاب کی وجہ سے تو کسی شخص کا کوئی بھی شہر جو ہے وہ اس کا وطن اصلی نہیں بنتا۔
وطن اصلی
یعنی وہ وطن کہ جو اس کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے۔ اصلاً تو وطن اصلی وہ ہوتا ہے جہاں اس بندے کی پیدائش
ہوتی ہے۔
اب یہ کہ انسان دوسرا بھی وطن اصلی بنا لیتا ہے کہ میں یہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہیں پہ رہنے کا میرا پختہ ارادہ ہے۔ اب وطن اصلی ایک سے زائد بھی ہو سکتے ہیں، جیسے ایک وہ وطن جہاں پر پیدائش ہوئی، دوسرا اب بیوی بچوں کے ساتھ اس نے کسی دوسرے شہر میں ہمیشہ کے لیے رہائش کا جو ہے وہ ارادہ کر لیا، تو اب یہ بھی وطن اصلی ہوگی۔
ٹھیک ہے،
تو اگر واقعی یہ جو ہمارا سوال ہے اس کے اندر یہ اپنی فیملی کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ کراچی میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہائش پذیر ہیں، ایک یہ ہے کہ یہاں گھر تو لیا ہے لیکن ارادہ یہ ہے کہ بھائی ابھی جب تک کام ہے اس وقت تک میں یہاں پہ رہ رہا ہوں، بہرحال لوٹ کر مجھے جانا حیدرآباد ہی ہے، جیسے کئی لوگوں کا ہوتا ہے کہ بھائی یہاں پہ رہ رہے ہیں لیکن بہرحال کام جب تک ہے اس وقت تک یہاں ہے، جس دن جاب ختم اس دن اپنے آبائی جو ہے وہ گھر جانا ہے یا گاؤں جانا ہے یا اپنے آبائی شہر میں ہی شفٹ ہونا ہے۔ تو اگر یہ نیت ہے تو اس صورت میں تو کراچی آپ کا جو ہے وطن اصلی نہیں ہوگا۔ کراچی میں آپ جب بھی حیدرآباد سے آئیں گے اور 15 دن سے کم رہنے کی نیت ہوگی تو آپ یہاں پر جو ہے مسافر ہوں گے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، کراچی میں ہی آپ کا ہمیشہ رہنے کا ارادہ ہے اور اپنا آپ اپنی پوری فیملی کے ساتھ یہاں پر رہتے ہیں، بیوی بچوں کے ساتھ، اور یہاں پہ آپ نے گھر بھی اپنا جو ہے وہ بنایا ہوا ہے، اور گھر نہ بھی ہو کرائے پر بھی ایون اگر آپ رہتے ہیں، لیکن یہی ہے کہ اب یہیں پر ہی میں نے رہنا ہے، جاب کی وجہ سے نہیں رہ رہا، جاب نہیں بھی ہوگی تو بھی میں نے رہنا ہے اسی شہر کے اندر ہی ہے، تو اب یہ آپ کا وطن اصلی ہو گیا۔ اور جو حیدرآباد ہے، اگر وہاں سے سکونت ختم نہیں کی، رہائش ختم نہیں کی، ایک ہے کہ وہاں سے ختم کر دی کہ بھائی اب وہاں جانا ہی نہیں ہے،
وہاں جانا ہی نہیں ہے، جو جاتے تو ہیں نا جانا،
یعنی ایک یہ ہے کہ اس معنوں کے اندر جیسے انہوں نے تو خود کہا نا کہ ان کا وہاں پر بھی گھر ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں بھی انہوں نے اپنا جو ہے وہ وطن اصلی اسے بنایا ہوا ہے، پیدائش کے اعتبار سے تو ہے اور اس کی سکونت کو انہوں نے ختم نہیں کیا، تو یہ دونوں ہی ان کے وطن اصلی ہوں گے، وہ والا بھی اور یہ والا بھی۔ تو لہٰذا حیدرآباد اگرچہ ایک دن کے لیے بھی جائیں گے تو وہاں بھی نماز جو ہے مکمل پڑھیں گے، اور کراچی آئیں گے تو بھی نماز مکمل کریں گے۔
یعنی وہاں کا انہوں نے اپنا اس کو وطن اصلی، جسے ترک توتن
جی
ہمارے فقہا لکھتے ہیں کتابوں میں، مشکل الفاظ تو ہوتے ہیں ناظرین، لیکن یہ کچھ ایسے مشکل ہوتے ہیں ان کو آسان کرنا وہ ہمارے بس میں بھی نہیں ہوتا، تو یہ بھی سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ نے بہت مشکل مشکل انگلش کے الفاظ بھی آپ یاد کر ہی لیتے ہیں نا، تو یہ اس نیت سے سیکھیں گے کہ علم دین کی بات ہے تو انشاءاللہ العزیز ثواب بھی ملے گا۔ تو یہ اس کا تھوڑا سا اگر آپ
جی، یعنی وطن جو ہے وہ اس جگہ کو وطن چھوڑ دینا، وطن کی نیت ختم کر دینا وہاں،
یعنی
پر
اب میں نے ہمیشہ وہاں وہ میں نے اپنا
وطن ختم کر دیا،
اب جانا ہے ملنے ملانے کے لیے،
ملنے ملانے کے لیے جانا ہے، ویسے میرا وطن جو ہے وہ نہیں ہے، تو یوں جو ہے وہ ختم جو اگر ہو جاتا ہے تو پھر بہرحال وہاں پر آپ جب جائیں گے تو اگر 15 دن سے کم رہنے کی نیت سے جائیں گے تو وہاں پر آپ نماز قصر ادا کریں گے۔ لیکن اس میں میں یہی عرض کروں گا کہ یہ جو معاملہ ہے سفر کا اور یہ جو وطن کا معاملہ ہوتا ہے کہ کس جگہ پر آپ قصر پڑھیں گے، کس جگہ پر آپ نماز جو ہے مکمل پڑھیں گے، اور خاص طور پہ اس طرح کی سچویشن جن کی دو جگہوں کے اوپر جو ہے وہ یہ صورتحال ہے، یہ مختلف افراد کی مختلف ہو سکتی ہیں، تو اس میں ایک مسئلے پر ہر کوئی اپنے مسئلے پر ہی دوسرے کو قیاس نہ کرے کہ نہیں میرا مسئلہ بھی اسی طرح ہوگا جس طرح یہ بیان کیا گیا ہے، بلکہ اس کے لیے آپ دارالافتاء اہل سنت جو ہے وہ کال کر لیں یا بالمشافہ ملاقات کر لیں آپ، اور اپنے مسئلے سے متعلق معلوم کر لیں۔ سمپل آپ کو اتنی بات بتا دی ہے کہ اگر فقط کوئی شخص کسی شہر میں رہ رہا ہے اور اس کی نیت یہ ہے کہ جاب کی وجہ سے رہ رہا ہوں، آج جاب ختم میں واپس جاؤں گا، تو یہ جاب والا شہر اس کا وطن اصلی نہیں ہوگا اگر یہاں پر یہ فقط جاب کی وجہ سے آیا ہے، اگرچہ اسے یہاں 40 سال گزر جائیں، اگرچہ اسے یہاں 50 سال گزر جائیں۔ یہ خلاصہ ہے۔
چلیں ماشاءاللہ، لیکن اس میں بھی اور وسعتیں اور بھی ہیں، اب اس میں شادیوں کے معاملہ، سسرال، میک اپ، تو یہ بھی ایک ہے انشاءاللہ. یہ تھوڑی سی اس میں وضاحت ہے. اور کفیل صاحب اگر آج سے ہی ہم یہ اگلا ٹاپک یہ لے لیں
مسافر
کی نماز کا, لیکن اس میں ہم یہ صرف یہ نہیں ہوگا, اس میں یہ ایک عورت کی شادی ہو گئی اور اب وہ سسرال میں رہ رہی ہے, اب اس کو میکے میں جانا ہے تو وہ میکے کے اندر نماز کون سی پڑھے, یہ سارے مسائل وہاں ہوں گے جہاں بیچ میں 92 کلومیٹر یا اس سے زیادہ, جیسے کراچی حیدرآباد کر لیں یا کراچی فیصل آباد کر لیں, مسائل بہت ہیں اس میں. اور اماموں کے لیے بھی بہت سے مسائل اس میں ہیں. میں ایسے جو امام ہمیں سن رہے ہیں اور جو ان مسائل کے اندر بھی جن کو زیادہ پختگی نہیں ہے, آپ ان کے لیے بھی ہے کہ آپ یہ ہمارا پروگرام انشاءاللہ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. بعض اوقات ہو جاتا ہے کفیل صاحب اماموں کے لیے
توجہ بھی نہیں رہتی,
اب امام, اب میں بالفرض میں فیصل آباد کا رہنے والا, ٹھیک ہے, اب یہاں میرا یہ وطن اصلی نہیں ہے, ٹھیک ہے, اب میں یہاں 15 دن کی نیت سے تو میں مقیم ہو چکے تو اب ٹھیک ہے, لیکن اب 15 دن کی نیت سے کم میں آیا,
اب آپ یہاں سے گئے اور واپس آئے اور یہاں پہ آپ کو پتا ہے 5 دن رک کر میں نے مدینہ شریف کے لیے یہاں سے نکلنا ہے.
ایسا ہی ہوا میرے ساتھ, میں اپنے ماں باپ سے ملنے کے لیے گیا اور حج پہ جانا تھا, اب ادھر سے میں آیا اور کراچی سے ہی فلائٹ تھی جانے کے لیے, اب جب میں یہاں آیا تو یہاں مجھے 3 دن کے لیے رکنا تھا یا 2 دن کے لیے رکنا تھا, اس کے بعد میری فلائٹ ہے. تو اللہ کا ایسا کرم ہوا کہ میرے ذہن میں فوراً یہ چیز آ گئی. اب جیسے ہی میں نے فجر کی نماز تو پڑھائی یہاں پہ آ کے, زہر کا وقت
فجر میں قصر نہیں ہے,
فجر میں تو قصر ہی نہیں ہے نہ فجر میں, ہاں جی جی اچھا ہے ماشاء اللہ, فجر میں نہیں ہے اور مغرب میں نہیں ہے, 4 رکعت والی نماز میں قصر کرنی ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ مسافر امام جماعت نہیں کرا سکتا, لیکن اس کے چونکہ مسائل ہیں, اگر اس نے جماعت کرائی اب پیچھے والے مقیم ہیں تو پھر ان کو آگے 2 رکعتیں خود پڑھنی ہے, ان کو 4 پوری کرنی ہے, ان کو 2 پہ سلام پھیرنا ہے, تو مسائل ہو جاتے ہیں اس میں. تو اب ظہر کی نماز کا وقت تھا اور اچانک میرے ذہن کے اندر یہ پورا مسئلہ آ گیا کہ یہ, اور میں نے فوراً پھر دوسرے قاری صاحب کو فون کیا کہ نماز آپ پڑھائیں گے, میں آپ کے پیچھے ہی نماز پڑھوں گا. پھر میں نے جو 4 رکعت والی نمازیں تھیں وہ امامت نہیں کی اور 3 رکعت والی میں وہ میں نے امامت کی. اچھا, اسی طرح جب حج سے واپسی ہوئی تو 1 دن یہاں رہنا تھا, اب 15 دن پھر بھی نہیں رہنا, اب 1 دن رہنا ہے, اور 1 دن رہنے کے بعد پھر مجھے واپسی پنجاب جو ہے نا وہ ماں باپ کے پاس جانا تھا. تو اس وقت بھی پھر ایسا ہوا, اچھا اتفاق ایسا میرے ساتھ ہوا کہ ہم یہاں پہ 9 بجے پہنچے اور ایک ہی نماز تھی ظہر کی, اور اس کے بعد ہی میری روانگی آگے پنجاب کے لیے. اب میں حج سے واپسی آیا ہوں, آپ سمجھتے ہیں کہ مقتدیوں کا بھی ایک تعلق ہوتا ہے اور وہ ملنے ملانے اور یہ بھی معاملات, اور میں نے نماز بھی نہیں پڑھانی اس طور پر, میں نے کہا یہ مشکل میں آ جائیں گے کہ کیسے نماز کس طرح پڑھیں گے. تو پھر میں نے وہاں مسئلہ سمجھایا, اس دن میں نے مسئلہ بھی یہ بیان اس دن کیا یا حج سے جانے سے پہلے کیا, تو اس سے لوگ بڑے ایک اطمینان ہوا اور خوشی ہوئی کہ یار یہ بھی مسائل ہیں, یہ بھی احکام ہیں اور ان کی طرف واقعی علماء کی توجہ جو ہے وہ جاتی ہے. تو جی جی علماء بہت کچھ, لوگ سمجھتے ہوں گے علماء شاید فراغت میں رہتے ہیں, ایسا نہیں ہے, علماء بہت سوچتے ہیں, کئی واقعات ہو جاتے ہیں ہماری توجہ ان چیزوں کی طرف نہیں جاتی ہے لیکن علماء اس پہ ورک کرتے ہیں. کفیل صاحب لاک ڈاؤن شروع ہوا, ہماری پوری ابحاث اور پورے مسائل کس طرف ہم چلے گئے, یعنی یہ معاملات ہوئے, کئیوں نے احرام باندھے وہ حرم پہنچ گئے, کئی ایسے جو یہاں احرام باندھ کے کھڑے ہوئے, کئی میقات کراس کر چکے ہیں, ہر ایک کا جدا مسئلہ. تو علماء کی توجہ پھر اس طرف, اور وہ یہ مسائل سوچ رہے ہیں. اچھا جہاز کریش ہوا, اللہ تمام مسلمانوں کی جو اس میں شہید ہوئے ان کی مغفرت فرمائے, لیکن اس میں بھی تو کئی مسائل ایسے ہیں نا, علماء غور کرتے ہیں, اب کوئی کوئی فیملیاں پوری فیملی ایک ہی ساتھ وہ شہید ہو گئے, اب ان کی وراثت کے مسئلے ہیں,
تو کون کس کا وارث بنے گا,
کون کس کا, تو یہ بڑے اہم باتیں ہیں مدشین کے ناظرین. علماء کی یہ ذمہ داریاں آپ سمجھتے ہیں اور علماء کی مصروفیات بھی آپ یہ دیکھیں, اللہ ان علماء کا سایہ جو ہے وہ اور دراز فرمائے, ان کا اقبال بلند فرمائے, ہمیں ان کے ساتھ اٹیچ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. کفیل صاحب 2-4 مختصر سوال ہیں. ایک یہ بہن پوچھ رہی ہے کہ سجدہ کرنا بس اوقات خاص کسی کیفیت میں عورت کے لیے مشکل ہو جاتا ہے, اور بالخصوص ایسی خواتین جو امید سے ہوتی ہیں, تو وہ عورتوں کی طرح سمٹ کر نہیں تو مردوں کی طرح سجدہ کر لیں.
اس میں یہ ہے کہ اولاً تو سجدہ کرنے کے اندر جن کے لیے سجدہ کرنا پرابلم ہوتا ہے وہ شاید مردوں کی طرح بھی کرنا ان کے لیے مشکل ہی جو ہے وہ ہوگا.
لیکن یہ والا آپشن اگر چلیں, یہ جس بہن نے یہ کہا کہ ہاں یہ ممکن ہے ہمارے لیے,
جی بالکل, اس میں یعنی یہی ہے کہ آپ کوئی بھی جب فرض نماز, فرض کوئی بھی آپ ادا کر رہے ہیں, نماز کا کوئی بھی فرض ہے وہ چاہے مرد ہو یا عورت ہو, تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ آپ جب کسی ایک سنت طریقے کے اوپر عمل نہیں کر سکتے کسی عذر کی وجہ سے, لیکن دوسرا طریقہ کریں گے تو وہ فرض ادا ہو جائے گا,
اسی طرح ہی ہو جائے گا,
ٹھیک ہے نا, فرض ادا ہو جائے گا تو پھر فرض کو بہرحال ادا کرنا ضروری ہے, تو پہلے فرض ادا کیا جائے.
صحیح ہے. اچھا دوسرا ایک یہ پوچھ رہے ہیں کہ عورت چھت پہ نماز پڑھ سکتی ہے؟ مجھے اس ٹائم ہماری کئی بہنیں دیکھتی ہیں یہ پروگرام بھی, اور ماشاء اللہ خواتین کے کافی سوالات ہیں, انشاءاللہ ہم اس طور پر بھی کچھ موضوعات عورتوں کے لیے بطور خاص بھی مسائل کے انشاءاللہ ہم بیان کریں گے. چھت پر عورت کا نماز پڑھنا,
عورت کے لیے چھت پہ نماز پڑھے گی تو نماز تو پڑھنا جائز ہے, البتہ عورت کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ گھر میں جو ہے وہ کورڈ ایریے کے اندر نماز ادا کرے. حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ عورت کا گھر کے صحن میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے کہ گھر کے دالان میں نماز پڑھے, برآمدے میں جو کہ ڈھکا ہوا ہوتا ہے, اور برآمدے میں نماز پڑھنے سے بہتر یہ ہے کہ اپنے کمرے میں جو ہے وہ
کمرے میں نماز,
تو جتنا چھپ کر نماز ادا کرے اتنا بہتر ہے. لیکن اب اگر کسی کی چھت ہے کہ جہاں بے پردگی کا کوئی اندیشہ نہیں ہے اور وہ وہاں جا کے نماز پڑھتی ہے تو بھی جائز.
میں لوگوں میں یہ غلط فہمی ہے کہ آسمان نظر نہیں آنا چاہیے اور یہ وہ نا, یہ ان کو, اور بالخصوص اس وقت کفی صاحب جو گرمی کے معاملات, پھر سندھ پنجاب جی اور کراچی کے بھی کئی علاقوں میں لائٹ کے پرابلم بھی ہوتے ہیں, کئیوں نے اپنی چھت کی دیواریں اتنی بنائی ہوتی ہیں کہ وہاں یہ اس طرح کے معاملات بھی نہیں ہوتے. تو بہرحال جیسا بتایا کہ اس پر آپ عمل جو ہے وہ کر سکتے ہیں. جی مزید ایک دو کال سنائیں.
صاحب سے میرا سوال یہ ہے, حجامہ کیا ہے, حجامہ کروانا کیا سنت ہے, اور حجامے کے کیا فائدے ہوتے ہیں, رہنمائی فرما دیجئے.
کیا بات ہے, ایک اور سوال سنا دیں.
میں یہ ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر میں نے کسی سے پیسے لیے ہیں آج سے 2 سال پہلے 2 لاکھ روپیہ, تو ابھی جیسے ڈالر کی جو قیمت بڑھتی رہتی ہے یا ریال کی قیمت بڑھتی رہتی ہے, ویسے میں مسکت سے بات کر رہا ہوں عمان سے, لیکن پاکستان میں پیسے لیے تھے پاکستانی پیسوں میں, تو ابھی یہاں پر جو ریال بڑھ گیا یا ڈالر بڑھ گیا, تو ابھی کیسے وہی ان کو 2 لاکھ دینے پڑیں گے, یہاں کے جو ڈالر کے حساب سے اس وقت تو پتہ نہیں کتنے کا ڈالر تھا یا ریال تھا, یا ابھی کے حساب سے دینے پڑیں گے, یہ پلیز ذرا رہنمائی کر دیں.
جی ریال والا یہ مسئلہ بتا دیجیے.
جی جو چیز آپ نے قرض میں لی ہے وہی چیز آپ پر دینا واپسی لازم ہوتی ہے, قرض مثلی چیزوں میں ہی ہوتا ہے, تو آپ نے پاکستانی روپیز میں لیا ہے تو وہی آپ کو دینے ہوں گے, اگر آپ ریال لیتے تو ریال ہی دینے ہوتے, تو کرنسی کی جو ویلیو اپ اینڈ ڈاؤن ہوتی ہے اس کی وجہ سے فرق نہیں
پڑتا.
اسی طرح اگر جو ہے وہ سونا آپ نے جو ہے وہ لیا, سونا بھی زیور ادھار نہیں لیا دیا جاتا کیونکہ مثلی نہیں ہوتا. ہاں سونے کی مثال کے طور پہ جو بسکٹ آپ نے جو ہے وہ ادھار لیا جو خام سونا ہوتا ہے, تو وہ بھی آپ کو پھر ویسے ہی دینا ہوگا. اب چاہے آپ نے لیا اس وقت ریٹ کم ہو یا بعد میں بڑھ گئے ہوں, یا بعد میں جو ہے وہ کم ہو گئے ہوں اس وقت زیادہ تھے, تو ان چیزوں کا اعتبار نہیں ہوتا. ہاں یہ ہے مسئلہ کہ آپ پر دینا لازم نہیں ہے, ہم اپنے طور پہ آپ خوشی سے زیادہ دینا چاہیں اسے کہ اس نے پریشانی کے وقت میں میرا ساتھ دیا تھا, آج جو ہے میں اس کو 4 سال کے بعد 10 سال کے بعد پیسے لوٹا رہا ہوں اور اس کی طرف سے کوئی تقاضا بھی نہیں ہے, تو مجھے چاہیے کہ یار آج میرے حالات اچھے ہیں میں زیادہ پیسے دے دوں, تو بالکل ٹھیک ہے آپ اپنی طرف سے بطور احسان جو ہے وہ اسے بالکل دے سکتے ہیں, اس میں یقیناً آپ
یعنی نہ طے ہے اس کے ساتھ نہ ایسا کوئی اشارہ کنایا ہے,
مطالبہ ہے, اور پھر آپ اپنی طرف سے دیتے ہیں تو اس میں حرج نہیں.
جی دوسرا بھی تھا ایک مختصر سا, اس کا بھی جواب, وہ بھی ٹاپک تو لمبا ہی ہے,
حجامہ والا ہے. تو حجامہ تو دیکھیں جو انسان کے جسم کے اندر جہاں پر فاسد خون جو ہے وہ جمع ہو جاتا ہے اس کو نکالا جاتا ہے, ایک طریقہ علاج ہے, عرب میں بھی رائج تھا اور اب بھی بہرحال رائج ہے دیگر اقوام کے اندر بھی. حجامہ سنت ہے, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے, اس کے فوائد بھی ہیں, وہ فوائد آپ کو ان ڈیٹیل جو ہے وہ پھر اس سے متعلقہ جو افراد ہیں وہ بتا سکتے ہیں. تو حجامہ مگر کروانا ضروری نہیں ہے, بلکہ حجامہ اگر آپ کروانا چاہتے ہیں تو طبیب سے معلوم کر لیں کہ آپ کو حجامے کی حاجت ہے یا نہیں، اگر ہو تو پھر آپ کروا بھی سکتے ہیں۔ ہاں، حجامہ کروانے میں بھی ستر کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ ناف سے لے کے گھٹنے تک کا جو حصہ ہے یہ ستر ہے، ایک مرد کو بھی دوسرے مرد کے سامنے کھولنے کی اجازت نہیں ہے، تو حجامے کے لیے اس مقام کو کھولنے کی دوسرے کے سامنے اجازت نہیں ہے۔ یوں ہی اگر عورت حجامہ کروا رہی ہے تو عورت سے ہی کروائے، مرد سے نہ کروائے۔
ٹھیک ہے۔ نصر اللہ بھائی راول پنڈی سے یہ کہہ رہے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے بعد پہلی رکعت میں سورہ فلق اور دوسری میں ناس پڑھی اور ایک آیت کا فرق پڑھ سکتے ہیں، حرج والی بات نہیں ہے، پہلی میں سورہ فلق پڑھی اور دوسری میں سورہ ناس بھی اگر آپ نے پڑھی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دار الطالع سنت سے آپ رابطہ اپنا مضبوط کیجئے، 10 بجے سے لے کر 4 بجے تک اس کے فون آن ہوتے ہیں۔ جن شہروں میں یہ سہولت موجود ہے میں آپ سے یہی عرض کروں گا، آپ ان شہروں میں پہنچ کر براہ راست علماء سے رہنمائی حاصل کریں۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کفیل صاحب آپ کا بہت شکریہ۔
نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہے ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔